صلوا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. امام زمان بدل دیجیے. واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين. اما بعد ففي الحديث من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. فهي محمد وعلى محمد. کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ خالق کائنات نے ہمیں معرفت کے لیے جب اس نے حکم دیا کہ آپ میری معرفت حاصل کرو اپنے نبی کی، دین کی، قرآن کی، امام کی، اس کائنات کی، دوست کی، دشمن کی، رضا اپنے زمانے کی، ہر چیز کی معرفت کا جب حکم دیا تو معرفت حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع اور آلات بھی ہمیں عطا کیے جن میں سے حواس خمسہ ہیں، عقل ہے اور دل ہے. اور پھر معرفت کے لیے جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے توجہ چاہتا ہوں یہاں سے دو جملے کا آگے بڑھنا. معرفت کا ایک مرتبہ وہ ہے جو انسان حواس خمسہ کے ذریعے اپنے حسی اسباب کے ذریعے حاصل کرتا ہے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے. یہ مادہ اور مادیات تک محدود ہے، نیچر تک محدود ہے. اس سے اگلا مرحلہ معرفت کا عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور اس سے اگلا مرحلہ معرفت کا دل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور اس سے بھی اگلا مرحلہ معرفت کا وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. وہ چار مرتبے ہیں معرفت کے. معرفت ان آنکھوں اور کانوں کے ذریعے جسے معرفت حسی کہتے ہیں، معرفت عقل کے ذریعے جسے معرفت عقلی کہتے ہیں، معرفت دل کے ذریعے جسے معرفت شہودی کہتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں انسان حقائق کا. اور جہاں تک نہ انسان کی عقل پہنچ سکتی ہے نہ انسان کا دل پہنچ سکتا ہے وہاں معرفت وحی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اسے معرفت بالوحی کہتے ہیں. دور پڑے محمد والے. قرآن مجید میں وحی کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ نے تمہیں علم دیا وحی کے ذریعے اس چیز کا کہ تم جس کو کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے وحی کے بغیر. وہ حقائق جو وحی کے ذریعے رسول خدا تک آئے وہ بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں تھے انسان وہاں تک پہنچ سکتا. جو دین آیا خدا کی طرف سے. تو اب یہ جو اسباب اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، کل کی گفتگو کا خلاصہ اور آگے چلتے ہیں کہ ان کو استعمال میں لانا ہے اور ان کو محفوظ بھی رکھنا ہے. آنکھوں کو بچانا ہے، اپنے کان کو بچانا ہے، اپنی عقل کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے دل کو محفوظ رکھنا ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ میں، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، خدا تمہارا استاد اور معلم بن جائے گا. ایک معلم اس دنیا کے لوگ ہیں، استاد ہیں. اب اگر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اس درس میں جانا ہے جہاں خدا درس دے در معلم ہے، کیا کہتا ہے خدا؟ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو، اللہ تمہیں
علم دے گا, اللہ تمہارا معلم ہو جائے گا. بعض جگہ پر ہے کہ یا الذین آمنوا یا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ, مختلف جگہ پر ہے اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ, تو نتیجہ کیا ہو جائے گا, یجعل لکم نورا یمشون به, تو اللہ تمہیں وہ نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم حرکت کرو گے, تم کرو گے. انسان یہ عبادات جتنی بھی چیزیں ہیں اگر انسان ان کو صحیح طریقے سے انجام دے, اگر بتقویٰ ہو جائے تو اللہ سے معلم بن جاتا ہے. نتیجہ دل کیا ہوتا ہے, ایک دو جملے کہہ لیتا ہوں مفید ہوں گے. سب سے پہلے جو اثر اس کا ہوتا ہے, انسان کی خوابیں اچھی ہو جاتی ہیں, بہترین خوابیں ہو جاتی ہیں. خواب میں کبھی کربلا ہے, کبھی نجف ہے, کبھی مکہ ہے, کبھی مدینہ ہے, کبھی علماء کی محفل میں ہے, بلاخر خواب روح کا سفر ہوتا ہے. انسان کی خوابیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں, بہت سی چیزوں کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے, اور ایک منظر وہ آتی ہے جب اس سفر کو جاری رکھتا ہے, وہ چیزیں جو سوتے ہوئے دیکھتا ہے ایک منظر وہ آتی ہے جب انہیں جاگتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. لہذا اللہ نے بھی یہ اسباب دیے معرفت کے, ان کی حفاظت بڑی ضروری ہے. مولا فرماتے ہیں من لم یحذب نفسہ لم ینتفع بالعقل, جو شخص اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بنائے وہ اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لم ینتفع بالعقل, عجیب روایت ہے, کم من عقل اسیر عند ہون امیر, کتنی عقلیں ہیں جو قیدی ہیں ہوا و ہوس کی, ہوا و ہوس ان کی امیر ہے اور یہ اسیر ہے ہوا و ہوس کے. اگر انسان خواہشات نفسانی کا قیدی بن جائے, اسیر ہو جائے, خود قرآن کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہ ہوا, کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات نفسانی کو بنا لیا ہے, وہ پرستش کرتا ہے, پوجتا ہے کسے, اپنی خواہشات نفسانی کو. وَعَزَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بِهِ, اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہوا ہے اور اس کے آنکھوں اور دل پر مہر لگا دی ہے, اور اس کی آنکھوں پر, اس کے کانوں پر, دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کے کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں. آگے ارشاد فرماتے خدا من یہدیہ من بعد اللہ, اب اللہ کے علاوہ اس کو کون اجر ہدایت دے گا, اس نے اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر دیا ہوا ہوس کی پیروی کر. تو دوستو جتنے بھی اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, دل دیا ہے, عقل دی ہے, ان سب سے اس وقت انسان استفادہ کر سکتا ہے جب پاکیزہ ہو, طاہر ہو, طیب ہو. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. وَإِلَّا خواہشات نفسانی حاکم ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں عمر ابن سعد ہوا, اسے ایک طرف رہ کے حکومت مل رہی ہے اور ایک طرف قتل حسین ہے, عقل کہتی ہے حسین کو نہ مار, جہنم میں چلا جائے گا. خواہشات نفسانی کہتی ہیں تجھے ریت کی حکومت ملے گی. خواہشات نفسانی کھینچتی ہیں دنیا کی طرف, عقل کہتی ہے ظلم نہ. فیصلہ کیا کرتا ہے, خواہشات نفسانی غالب آ جاتی ہیں عقل کے اوپر اور قتل حسین میں شریک ہو جاتا ہے. دیکھا آپ نے, عقل رکھنے کے باوجود عمر بن سعد ایسا آدمی نہیں جو حسین کو نہیں پہچانتا. یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے, قریشی ہے, اس کا باپ پہلے سات آٹھ مسلمانوں میں سے تھا, یہ عام آدمی نہیں ہے, خواص میں سے ہے. کیا ہوا, عقل رکھنے کے باوجود, اور عقل اسے کہتی رہی, اس نے جو اس رات کے شعر بھی نقل کیے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ عقل کہتی ہے آخرت کو اختیار کر, حسین کو قتل نہ کر. دنیا کہتی ہے, خواہشات نفسانی کہتی ہے وہ بعد کا سودا ہے, وہ دور کا وعدہ ہے, ابھی نقد لے لیں. اور ہم اپنی عام زندگی میں اس طرح کے کام کرتے ہیں, عقل کی بات نہیں مانتے, خواہشات نفسانی کی بات مان لیتے ہیں اور عقل کو قیدی بنا دیتے ہیں خواہشات نفسانی کا. ہمارے آئمہ جو آئے ہیں آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں, یعنی انسان کی آنکھوں کو بھی آزاد کریں, اس کے کانوں کو بھی آزاد کریں, اس کی عقل کو بھی آزاد کریں اور اس کے دل کو بھی آزاد کریں ہوا ہوس سے. آزادی یہ ہے, آزادی کی امام ہے, جب تک انسان کو آپ اندر سے آزاد نہیں کریں گے, باہر سے آزاد نہیں. ہوگا. آپ دیکھیں لالچ کے قیدی، قدرت طلبی کے قیدی، شہرت کے قیدی جس وقت دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، نام آزادی کا دیتے ہیں اور آزادی کو قتل کرتے ہیں. کیوں ایسے کرتے ہیں؟ جھوٹے. مکتب اہل بیت اور مکتب حسین آزادی کا مکتب ہے، یہ انسانوں کو حقیقی حریت دینے والا مکتب ہے. یہ لوگ جو دنیا میں نظام رائج کر رہے ہیں جس سے انسان کی آنکھیں بھی اندھی ہو جائیں، کانوں سے بھی بہرا ہو جائے، اس کا دل بھی مر جائے اور عقل کا بھی پردے پڑ جائے، پوری کوشش یہی ہے. چاہے وہ ہالی ووڈ کی فلمیں ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے نصاب ہو، پڑھائے جو جا رہا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. دنیا میں کہاں قانون ہے یہ کہ جہاں سے آپ کو خطرہ ہو اس سے پہلے کہ وہ کوئی کام انجام دے آپ اس کی سزا دے دو؟ جرم سے پہلے جرم کی سزا کس قانون میں لکھی ہے؟ آپ نے اعلان کیا کہ جہاں سے خطرہ ہوگا ہم وہیں پر ہٹ کریں گے، مانیں گے. عادل بننا اور عادل رہنا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. جرم سے پہلے جرم کی سزا کسی قانون میں نہیں ہے. آپ کے اور میرے مولا علی کوفہ میں تشریف فرما ہے، طلحہ زبیر ان کے پاس آتے ہیں اور مولا سے کیا کہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. جب نکلنے لگتے ہیں مولا جانتے ہیں کہ یہ یہاں سے نکلیں گے، یہ جنگ جمل میں جائیں گے، یہ فتنہ کریں گے، لیکن علی نے انہیں گرفتار نہیں کیا کیونکہ ان کی نیت فتنے کی ہے، ان کو جیل میں ڈال دو. ابھی تک انہوں نے جرم انجام نہیں دیا، سزا دے دو. اگر علی یہ کام کرتا تو قیامت تک ہر انسان اپنے مخالفوں کو جیل میں ڈال کر کہتا کہ علی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. عدل پر باقی رہنا اور عدل پر جمنا آسان نہیں ہے. انشاءاللہ میرا پورا موضوع دن عدل کے بارے میں عرض کروں گا. تو دوستو ہوا ہوس کے قیدی پوری بشریت کو اپنا قیدی بنانا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کا قیدی بنانا چاہتے ہیں، اپنی دنیا کا قیدی بنانا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے یہ آزاد ہو جائے. اور ہمارے آئمہ قرآن اہل بیت انبیاء آئے کس لیے؟ کہ انسان آزاد ہو جائے ہوا ہوس کی قید سے، اندرونی فرعون سے بھی آزاد ہو جائے اور بیرونی فرعون سے بھی آزاد ہو جائے. آزادی کے لیے آئے ہیں حضرت محمد وارث محمد. آزاد کرنے کے لیے، کربلا آزادی کے لیے ہے، ثانیہ زہرا کی اسیری آزادی کے لیے ہے. میں پہلے بھی ایک دن شاید کہا ہے، یہ بی بی آزادی کی پیغمبر تھی جو کربلا سے پیغام حسین کو لے کے چلی تھی. اس نے آزاد کیا بازاروں کو، درباروں کو. یہ آزادی کے لیے ہے کہ ہماری عقلیں آزاد ہو جائیں، ہم صحیح سوچنا شروع کر دیں، ہمارے آنکھ آزاد ہو جائیں، ہم صحیح دیکھنا شروع کر دیں، ہمارے کان آزاد ہو جائیں، ہم صحیح سننا شروع کر دیں، ہمارے دل آزاد ہو جائیں، ہم صحیح سمجھنا شروع کر دیں، صحیح دیکھنا شروع کر دیں. اس لیے دوستو ہم فقط روئیں نہیں کربلا کے حوالے سے، رو کے چلے جائیں گھروں میں، اپنے آپ کو آزاد بنانا ہے. یہ آزادی کے لیے کربلا کی طرف آئے تھے. پورا معاشرہ قیدی بن گیا تھا یزیدیت کا، پوری سوسائٹی یزیدیت کی قیدی ہو گئی تھی. ہر ایک نے یزیدیت کو ایک مسلمہ حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا تھا. کوئی خوف کا قیدی تھا، کوئی لالچ کا قیدی تھا. کوئی دنیا پرستی کا قیدی تھا، کوئی شہرت کا قیدی تھا. لوگ قید ہو چکے تھے سارے کے سارے، یزیدیت کے سامنے سرنڈر کر لیا تھا سب لوگوں نے، کوئی سر اٹھانے کو تیار نہیں تھا، چاہے وہ اصحاب تھے چاہے وہ غیر اصحاب تھے. ہر ایک جھک گیا تھا یزیدیت کے مقابلے میں، سب قیدی ہو گئے تھے، چاہے وہ مدینے والے تھے، چاہے وہ مکہ والے تھے، چاہے وہ بصرہ والے تھے. پورا جہان اسلام یزیدیت کے مقابلے میں جھک گیا. کیا تھا اور یزیدیت کے سیاہ اندھیروں نے پوری سوسائٹی کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا. لیکن حسین اور حسین کے ساتھی یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ انسانیت پر یزیدیت کے منحوس سائے چھا گئے. انسانیت یزیدیت کی خطرناک آگ میں جلے, انسانیت یزیدیت کی جہنم میں چلی جائے, یہ برداشت نہیں تھا انہیں. وہ نکلے گھروں سے تاکہ آزاد کریں ہمیں, اندھوں کو بینا کریں, بہنوں کو سننے والا بنائیں, گونگوں کو بولنے والا بنائیں. یہ مر گئے ہیں, یہ بولتے نہیں یزیدیت کے مقابلے میں, یہ آپ کی آواز سنتے نہیں, یہ یزیدیت کے خطرات کو دیکھ نہیں رہے. انہیں بینا بنائیں, ان کو بصارت دیں, ان کو سماعت دیں, ان کو قوتیں گویائی دیں تاکہ ظلم کے مقابلے میں فریاد بلند کریں گے. اس لیے تھا آزاد ہو جائے انسان کا وجود, اس کا باطن آزاد ہو جائے. اس لیے کربلا تھی, اللہ نے جو ہمیں اسباب دی معرفت کے وہ صحیح طرح سے کام کرنے شروع کرتے درود محمد والے محمد پر. اور اس کے لیے حیران کے رکھ دیا پوری بشریت کو, اس کام کے لیے علیہ السلام کا خون چاہیے تھا دیا, علی اکبر کی جوانی چاہیے دی, عباس کے بازو چاہیے تھے دیے, زینب کی چادر چاہیے تھی دی, سب کچھ دیا حسین نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. کیا آج یزیدیت اس دنیا میں نہیں ہے؟ ہے نا, ہر طرف ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس یزیدیت سے انسانیت کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم حاضر ہیں اپنے بچے دے دیں, ہم حاضر ہیں اپنے جوان دے دیں, ہم حاضر ہیں اپنی جان دے دیں, ہم حاضر ہیں اپنا سب کچھ لٹا دیں کہ اس عصر کی یزیدیت کو رسوا کر دیں. ہم محسوس کرتے ہیں حسین کو, اہل بیت کو, کیا ہم حاضر ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلیں؟ کیا ہم میں سے کسی کا بچہ ایسا ہے جو علی اکبر کی شبیہ برابر ہو؟ کسی کا نہیں ہے. قاسم کے اور محمد کے, عباس کے, کیا ہماری بیٹیاں اور مائیں بہنیں ثانیہ زہرا کے برابر ہیں؟ لیکن ہم حاضر نہیں ہیں دوستو. کیوں حاضر نہیں ہیں؟ کیوں کربلا جب آتی ہے تو ایک تحریک شروع نہیں ہو جاتی ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں, جہالت ختم کرنے کی تحریک, علم پھیلانے کی تحریک, جہلیت ختم کرنے کی تحریک, کردار پھیلانے کی تحریک, لالچ ختم کرنے کی تحریک, سخاوت اور سخی بنانے کی تحریک, خدا پرستی کی تحریک, وطن دوستی کی تحریک, انسان دوستی کی تحریک, یہ کیوں نہیں شروع ہوتی؟ اور کون میں آ کے سبق دے گا حسین کے علاوہ؟ کب ہم بیدار ہوں گے؟ دوستو حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے سیکھ لیا وہ آزاد ہو گئے, جو ان کے نقش قدم پر چلے وہ آزاد ہو گئے. اگر کسی کو حسین آزاد نہیں کر سکتا, دنیا کی کوئی طاقت اسے آزاد نہیں بنا سکتی. روپڑی محمد والے محمد, ہمارے بچوں کو محرم ہے نا قاسم کی محفل میں جانا چاہیے نا, سیکھنا چاہیے قاسم سے. اے قاسم, اے تیرہ چودہ سال کے حسین کے یتیم بھتیجے, تو کس طرح سے اس منزل پر پہنچا کہ ہمیں آزاد کرانے کے لیے, بشریت کو آزاد کرانے کے لیے, انسانیت کو نجات دینے کے لیے تو یہ کہہ رہا تھا موت اس راستے میں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے؟ میری رہنمائی کر, میرا استاد بن جا, میرا معلم بن جا, میں سیکھوں تجھ سے. اس سرزمین کے اوپر جہاں آپ رہ رہے ہیں یہاں حسینیت کا پیغام کس نے لوگوں تک پہنچانا ہے؟ یہ محرم وقت کا محرم بند ہونے کے لیے نہیں ہے، محرم کو محدود نہیں کرنا چاہیے آزائے حسین کو، نہیں اس لیے نہیں ہے کہ کمروں میں بند ہو جائے تھے، نہیں یہ سڑکوں پہ آنے کے لیے ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے حسینیت کا. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وٹ فورڈ میں یہاں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان تک حسین کا پیغام کیسے پہنچائے ہم؟ مردوں تک، بوڑھوں تک، بچوں تک، جوانوں تک پیغام حسین ہر گھر میں پہنچائے ہم. یہ فقط ہمارے سننے کے لیے نہیں ہے کہ ہم سن کے رو کے سو جائیں گا. کر علی کی بیٹی روئی تھی کربلا میں پھر سوئی نہیں ہے. میں جملہ کہہ دیتا ہوں ادھر میں آ گئے، جب یہ شام سے کربلا آئی تھی نا تو علی کی ان بیویوں نے جملہ کہا تھا، چند جملے کہے تھے. ایک یہ کہا تھا اللہ کے نبی اس سارے سفر میں سو نہیں سکی، اتنی بیدار نہیں ہے کہ جا جا کے ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بیدار یہ چیزیں ہمیں جاننی چاہیے. ہمارے ہمسائے تک بتایا ان کو یہ دن ہے حسین جس نے انسان اس لیے قربانی دی کہ قانون کی حکومت ہو، میرٹ کی حکومت ہو، لوگوں کو ان کے حقوق ملے، ظلم نہ ہو، انصاف ہو، کوئی جیل نہ رہے، لوگ پڑھے لکھے بن گئے. ان تمام انسانی ویلیوز اور فضیلتوں اور قدروں کے لیے اس نے سب کچھ فدا کر دیا کہ کوئی ظالم زبردستی سے انسانوں پر حکومت نہ کرے. ہم سیولائزڈ ہے، کلچرڈ ہے، مہذب ہے. ہمارا پیغام دینا چاہیے تھا، خواتین تک خواتین پہنچاتی، بچے سکولوں میں پہنچاتے، اپنے آفسز میں پہنچاتے حسین کا پیغام ہے بیت کا. ہمیں آئسولیٹ بھی ہونا چاہیے، ڈر کے نہیں رہنا چاہیے. ڈر کربلا میں ختم ہو گیا تھا. حسین نے سب سے پہلے جس چیز کو مانا کربلا میں وہ خوف تھا. خوف کو مانا ہے حسینیوں نے. کوئی ڈر رہا تھا بچہ، کوئی بی بی بازار میں ڈری، کوئی دربار میں ڈرا، کس طرح شیروں کی طرح حسین کے پیغام کو پہنچا رہے تھے. تو دوستو ہمیں آزاد ہونا ہے، بیدار ہونا ہے. بڑے بڑے محمد والے محمد معصوم فرماتے ہیں خالی سنا نہ کرو، اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھا کرو اسے. یہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا لاجک کیا ہے. ایک ایک چیز کو غور و فکر کے ساتھ دیکھو، تدبر کرو اس میں، غور و فکر کرو اس کے اندر. آپ کو پتا چلے گا جب آل محمد کے بارے میں غور و فکر کریں گے حیران ہوتے چلے جائیں گے. درود محمد آل محمد. مجھے کسی نے کہا کہ آپ آئمہ کی عصمت کے بارے میں کچھ باتیں کریں. کیا اہل بیت معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے؟ آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو معصوم کو؟ یہ باتیں بھی مسلم بس جب ثابت کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. درود پڑے محمد والے محمد. میں تین یا چار حدیث پڑھوں گا اسی سے ریلیٹڈ. غور و فکر کریں حدیث کے اندر. اللہ کے نبی جو ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، کبھی اپنی ہوا ہوس کی وجہ سے گفتگو نہیں کرتا، نہ بھی عمل کرتا ہے، کبھی خواہشات نفسانی کا قیدی بن کے بات نہیں کرتا، کبھی دنیا کے لالچ میں بھی بات نہیں کرتا، کبھی اقدار پروری کی خاطر بات نہیں کرتا. وہ آزاد ہے، کامل آزاد ہے ہمارا نبی. وہ آیا ہی آزادی کے لیے قرآن کہتا ہے. ارشاد خدا ارشاد پیغمبر ہے. اس روایت کو حافظ زابی جو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور حدیث کی جڑ و تعدیل میں امام شمار ہوتے ہیں، اور اکثر کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل میں جو روایات ہیں ان کو رد کر دیں, ٹھکرا دیں ان کو. یہ جس روایت کو صحیح کہہ دیں اس کے اوپر کوئی بھی اہل سنت شک نہیں کرتا کہ یہ سچی ہے. حدیث کیا ہے جو دنیا سے رسول خدا فرماتے ہیں ضرور پڑھیں محمد والے محمد اگر اس کا آواز تھوڑا بہتر کر دیں میں آج سے بولوں گا ضرور پڑھیں محمد والے محمد حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من اطاعنی فقط اطاع اللہ. توجہ چاہتا ہوں یہ سمجھ لے گی دنیا بچے بھی سمجھے بڑے بھی. من اطاعنی فقط اطاع اللہ ومن عصانی فقط عصى اللہ ومن اطاع علی فقط اطاعنی ومن عصى علی فقط عصانی. ارشاد کیا ہے من اطاعنی فقط اطاع اللہ, اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جب تک میری اطاعت نہیں کرے گا اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی. من اطاعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقط عصى اللہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی. حدیث یہاں رکی بس کیا کہا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کہا ومن اطاع علی فقط اطاعنی ومن عصى علی فقط عصانی جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یعنی علی کی اطاعت اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو میری اطاعت کرے, اگر کوئی میری اطاعت کرنا چاہتا ہے تو علی کی اطاعت کرے. علی کی اطاعت کرے گا تو میری اطاعت ہوگی, میری اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی. جو علی کی اطاعت نہیں کرتا وہ میری اطاعت نہیں کرتا اور جو میری اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. اور علی کی نافرمانی میری نافرمانی, میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی. کیا دیا یعنی علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت, علی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. تو بڑے محمد والے محمد پر اس حدیث کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. یہ ترجمہ کیا میں نے من اطاعنی, من کائنات میں کون کون ہے جس پر اللہ کی اطاعت فرض ہے, کوئی ہے جس پر اللہ کی اطاعت فرض نہ ہو؟ پوری بشریت کے اوپر اللہ کی اطاعت فرض ہے. اب یہ پوری بشریت چاہے وہ دوست ہے چاہے وہ دشمن ہے چاہے وہ رشتہ دار ہے چاہے وہ سالہ ہے چاہے وہ سسر ہے جو بھی ہے, ہر ایک پر اللہ کی اطاعت لازم ہے. اور ہر ایک پر جب اللہ کی اطاعت لازم ٹھہری تو رسول کی اطاعت بھی لازم ٹھہری, کیونکہ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں. حدیث تو یہ اطاعت کہاں ہوتی ہے اور نافرمانی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اطاعت وہاں ہوتی ہے جہاں حکم خدا ہو اور نافرمانی وہاں کی جہاں خدا نے روکا ہو اور اس کے خلاف کو بدل جان دے. تو ایسے ہی ہے نا, جہاں امر خدا ہو وہاں اطاعت ہے, جہاں نہیں خدا ہو وہاں پر کیا ہے نافرمانی. اس کیا ہے ہمیشہ اطاعت وہاں ہوگی جہاں آرڈر ہوگا, معصیت وہاں ہوگی جہاں پر نہ کرنے کا آرڈر ہوگا. بس اللہ کی اطاعت کے لیے رسول کی اطاعت ضروری ہے, رسول کی اطاعت کے لیے علی کی اطاعت ضروری ہے. اللہ کی نافرمانی کب ہوگی؟ جب رسول کی نافرمانی ہوگی. اور رسول کی نافرمانی کب ہوگی؟ جب علی کی نافرمانی ہوگی. توجہ چاہتا ہوں کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے اطاعت کا ہوگی جب حکم ہو, یعنی رسول کا حکم اللہ کا حکم, علی کا حکم رسول کا حکم, علی کا روکنا رسول کا روکنا, رسول کا روکنا اللہ کا روکنا. توجہ چاہتا ہوں حکم کہاں ہوتا ہے, آرڈر کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ارادہ موجود ہو. بغیر ارادے کے آرڈر, ارادہ کرتا ہے نا کسی کام کو انجام دینے کا تو حکم دیتا ہے, جب ارادہ کر رہا ہے تو کام نہ انجام پائے تو روکتا ہے نا. بغیر ارادے کے نہ تو حکم دیا جا سکتا ہے اور نہ روکا جا سکتا ہے. بس اطاعت وہاں ہے جہاں حکم ہے، اور حکم کہاں ہوگا؟ جہاں پر ارادہ ہوگا. کیا مطلب؟ پہلی بات، یعنی علی کا حکم رسول کا حکم، رسول کا حکم اللہ کا حکم، یعنی علی کا حکم اللہ کا حکم، رسول کا ارادہ اللہ کا ارادہ، علی کا ارادہ رسول کا ارادہ، یعنی علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے. علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، یعنی جو ارادہ علی کرے گا وہی ارادہ رسول کا بھی ہوگا اللہ کا بھی ہوگا. اگر علی معصوم نہ ہو تو، اگر علی معصوم نہ ہو تو کبھی بھی علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ نہیں بن سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، اگر علی معصوم نہ ہو، علی خطا کار ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، علی جب خطا کار ہوگا تو غلط ارادہ بھی کر سکتا ہے نا، غلط ارادہ کر سکتا نہیں کر سکتا ہے. اگر معصوم نہ ہو تو غلط ارادہ کر سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ غلط ارادہ اللہ کا ارادہ بھی ہو جائے. اس لیے علی کا ارادہ ارادہ حق ہے، اور جب تک معصوم نہ ہو علی کا ارادہ رسول خدا کا ارادہ نہیں ہو سکتا. روایت ہے، حدیث ہے، مسلمان میں سے ہے. میں دو چار حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں رکنا نہیں چاہتا یہاں پر. اللہ کا نبی پھر کہتا ہے توجہ دیجیے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ حدیث سنیے آپ نے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی. قرآن کیا ہے؟ قرآن تو پہلے سمجھو، قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے کہ نزل الکتاب، قرآن نے قرآن نازل کیا ہے، تبیانا لکل شیئن وہدا ورحمۃ وبشرا للمسلمین. قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے، خدا کہہ رہا ہے. یہ تبیان کل شے، اس میں ہر چیز کا علم ہے قرآن کے اندر. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطہرون. یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے. پھر ارشاد ہے، لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفہ. قرآن وہ ہے جس میں نہ سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے. قرآن وہ ہے جو لا ریب ذلک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں نہ کوئی ریب ہے نہ کوئی عیب ہے. کوئی باطل قرآن میں نہیں آ سکتا، کوئی غلط قرآن میں نہیں آ سکتا. تو جو کوئی باطل، کوئی غلط، کوئی خطا، کوئی گمراہی قرآن میں نہیں آ سکتی. اب کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ علی قرآن کے ساتھ ہے. علی کس کے ساتھ ہے؟ اس قرآن کے ساتھ ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے، جس میں باطل نہیں ہے، جس میں غیب نہیں ہے، جس میں خطا نہیں ہے، جس میں غلطی نہیں ہے. علی اس قرآن کے ساتھ ہے. اس قرآن میں عبارات بھی ہیں، اشارات بھی ہیں، حقائق بھی ہیں، لطائف بھی ہیں. اس قرآن کے باطل بھی ہیں. ہر منزل پر علی قرآن کے ساتھ ہے. عبارات کی منزل پر بھی علی قرآن کے ساتھ، اشارات کی منزل پر بھی علی قرآن کے ساتھ، حقائق لطائف کی منزل پر بھی علی قرآن کے ساتھ. علی ہر منزل پر قرآن کے ساتھ. توجہ کیا تم؟ اگر آپ قرآن کھولیں اول سے لے کر آخر تک، ہر آیت میں علی قرآن کے ساتھ. اگر علی معصوم نہ ہو، اگر علی معصوم نہ ہو، خطا کار ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، پھر دائماً قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ حدیث بتلاتی ہے کہ علی عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہے. اور فقط یہ نہیں کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ تاکہ یہ بتلائے علی. کیوں کہا؟ یہ کہنا کافی نہیں تھا علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ کیوں کہا علی قرآن علی کے ساتھ ہے؟ تاکہ بتلا دے. نبی یہ بتانا چاہتا ہے کہ علی اور قرآن برابر ہیں.
واہ واہ واہ،
علم ہے تجھے علی اور قرآن کے ہیں یہ قرآن صامت ہے اور علی قرآن انا القرآن الناطق، میں قرآن ناطق کو نہیں کہا کرتے تھے، جب قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ جس آیت کو اٹھائے بسم اللہ پڑھے یہ بسم اللہ علی کے ساتھ، ذالک الکتاب لا ریب پڑھے علی کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم پڑھے علی کے ساتھ، ومن الناس من یشری پڑھے علی کے ساتھ، انما ولیکم اللہ پڑھے علی کے ساتھ، انما یریدکم اللہ پڑھے علی کے ساتھ، تو یہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک ہر آیت قرآن علی کے ساتھ۔ قرآن میں کوئی باطل نہیں، کوئی غلطی نہیں، تو قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اگر علی معصوم نہ ہو تو یہ معیت رمرائی نہیں ہو سکتی، جہاں پر علی معصوم نہ ہوگا گناہگار ہوگا، قرآن سے جدا ہو جائے گا اور قرآن اس سے جدا ہو جائے گا، اور نبی کہہ رہا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، اگر یہ نہیں کہا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے اور میں علی سے، علی مجھ سے اور میں، ایک جملہ سے ہمیں آگے کہہ دو، علی مجھ سے اور میں علی سے، یہ کب کا شبہ لوگوں کے لیے، جب طریقہ کار یہ تھا کہ جب پہلا خلیفہ خلیفہ بنا جس جگہ پر رسول مسجد میں بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھا، نچلی سیڑھی پر بیٹھا، دوسرا اس کے بعد والی سیڑھی پر بیٹھا، تیسرا اس کے بعد والی سیڑھی پر بیٹھا، جب علی ظاہری طور پر مسجد خلاف میں فائز ہوئے تو آئے ممبر کی طرف، پہلے پر بھی قدم رکھا، دوسرے پر بھی قدم رکھا، تیسرے پر بھی قدم رکھا، وہی بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، سب میں سوزا، جیسے نہیں آپ کہتے ہو ایک آواز نکالتے ہیں ہم لوگ جب نکالتے ہیں نا، لوگوں نے ایک آواز نکالی، یہ کیا ہے، یہ کہاں جا بیٹھا ہے، وہ پہلا تو نیچے بیٹھا تھا، وہ دوسرا تو اس سے بھی نیچے، تیسرا تو اس سے بھی نیچے، یہ وہاں کیسے جا کے بیٹھا ہے، علی نے کہا ما رہی اللہ تھی اسما ہوا، یہ کیسی آواز تم نے نکالی ہے، کہا علی ہم حرام ہے، آپ وہاں جا بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، کہا مجھے پہچانتے نہیں ہوں میں کون ہوں، میں تو لکڑی کے ممبر کا خیال ہے، میں تو وہ ہوں جس نے مور نبوت پر قدم رکھے تھے، بتلاتی ہے کہ علی معصوم ہے، قرآن کی نیت بتلاتی ہے کہ علی معصوم ہے، دو حدیث اور سن لو، آج دس منٹ پورے دن ناراض ہوئی ہوگی، سنیں آپ میرے پانچویں مان کی حدیث ہے، اتنی عالی سند ہے اس کی، بصیرت درجات میں ہے، اس روایت کی سند بھی دو تالی ہے، بہترین راوی ہے اس کے، میں سند کی اوپر طرف نہیں جاتا، روایت یہ توجہ چاہتا ہوں، سمجھنا ہے، عقل یہ نہ لانے کہا تھا، عقل سے پرکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو تحت جانا ہے، کانا فی علی سنت و الف نبی، میرا آپ کا ایمان فرماتے ہیں، علی میں ہزار انبیاء کی صفات موجود تھی، خصوصیات موجود تھی، ہزار نبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کو سمجھنا ہو تو پہلے نبوت کو سمجھنا ہوگا، جب تک نبوت نہ سمجھ آئے علی سمجھ نہیں آ سکتا، ایمان سمجھ نہیں آ سکتا، ہزار انبیاء کی صفات علی کے اندر ہے، کون سا نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، عظیم العظم انبیاء کی صفات اور ان کی خصوصیات علی کے اندر ہے، ان کا علم علی کے اندر، ان کا علم علی کے اندر، اگر علی کو سمجھنا ہو تو ان انبیاء کی نبوت کو سمجھو، ہر نبوت کے جو عالی ترین اوصاف ہیں وہ سارے کے سارے علی میں موجود ہیں، آپ تو میرا پانچواں امام باقر علیہ السلام کہہ رہے تھے، فی علی کانت فی علی سنت و الف نبی، انبیاء کا علم علی میں، انبیاء کا علم علی میں، توجہ، یہ روایت جو پڑھنے لگا اس کی تفسیر میں راوی اس کا ابو ذر ہے، عجیب روایت، عجیب راوی ہے ابو ذر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس زمین کے اوپر اسے سچا اور کوئی نہیں ہے، ابو ذر ہے. کہتے ہیں توجہ کرے، رسول خدا کی ایک ایک حرکت جو ہے نا وہ حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا. کہتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے، کیا دیکھتے، اچانک اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہیں، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، عبادت شروع کر دیتے ہیں. جب نماز ختم کر لیتے ہیں سجدے دو رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، کہتے ہیں من ارادا ان ينظر الى علم آدم وفهم نوح وخلق ابراہیم ومناجات موسیٰ وصیاحت عیسیٰ وصبر ایوب فلینظر الى هذا الرجل المقبل. جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، نوح کا فهم دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کی سوچ دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی مناجات دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کی خلق دیکھنا چاہتا ہے، ایوب کا صبر دیکھنا چاہتا ہے، یہ جو تھوڑی دیر بعد کوئی آنے والا ہے نا اسے دیکھ لے. کیسے روایت پڑھی، پہلے قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا اللہ کے نبی نے، سجدہ کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ جو آنے والا ہے نا اس کے اندر انبیاء کے اوصاف ہیں. کہنے لگے ابو ذر سب کی نگاہیں دروازے کی طرف لگی، سب کی نگاہیں دروازے کی طرف لگی، سب نے کیا دیکھا، ایک مرتبہ سب کی نگاہ پڑی، نبی کا وسیع نفس رسول زوج فضول اندر تشریف لے آئے. جس میں ہزار عدد کا بیان کیا گیا کثرت کے لیے، واللہ تمام انبیاء کے اوصاف علی میں یکجا موجود ہیں. جو صاحب اوصاف انبیاء ہو وہ غیر معصوم نہیں ہوا کرتا، وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا. جو تمام انبیاء کی صفات کا مجموعہ ہو وہ گناہگار ہے، ماشاء اللہ، خطا کار ہے، غلطیاں کر سکتے ہیں، اسے غلطی نہ اس بلا بھی ظالب ہو سکتی ہے. نہیں، تمام آپ کو پتہ ہی نہیں نبوت کیا ہے، کاش نبوت کا احساس ہوتا. نبوت کسے کہتے ہیں، ہم نہیں درک کر سکتے اس کو، ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی اس کی، ہم کیا جانے نبوت کیا ہے، ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جس کی آنکھوں سے حجاب بنے ہوئے تھے وہ دیکھ کے کہہ رہا تھا اللہ کا نبی علم آدم علیم ہے، فہم نوح علیم ہے، زہد عیسیٰ علیم ہے، صبر ایوب علیم ہے، تمام انبیاء کی تمام صفات نبی دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ علیم ہے. وہ نبی تھے، نبوت تو جانتے نہیں تھے، نبوت تو پایا ہوا تھا انہوں نے، وہ صاحب نبوت تھے. ایک اور حدیث، گرپڑے محمد والے ہوں، یہ حدیث بھی آپ میرے امام بھی ہے، امام حاضر سے کہہ کے مسائل بھی رکھنا، امام حاضر مولا کی قبر پر ہے نجف میں کرواتے ہیں، کہتے ہیں صلوات صلوات اللہ علیہ کا، اللہ کا درود و سلام میرے جد علی تجھ پر، رادیتن و راہیتن و عاکفتن و راہبتن، شب و روز تجھ پر ہر وقت تجھ پر درود و سلام و اللہ. اے میرے جد علی، دنیا کا کوئی بھی مدہ کرنے والا تیرے اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکتا. فما یحیط الماتح وصفک ولا یحبط الطاعن فضلک انت احسن الخلق عبادتا واخلصهم زہادتا. اے میرے جد علی، تو پوری مخلوقات عبادتوں اور عابدوں کے مقابلے میں سب سے بڑا عابد ہے. توجہ چاہتے ہیں، جملے دیکھیں امام کے لفظوں پر غور کریں، انت احسن الخلق عبادتا نکاس الناس، تو انسانوں سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے. کیا کہا، خلق تمام مخلوقات کی عبادت سے زیادہ تو عبادت کرنے والا ہے، تیری عبادت کی بھی ان سے زیادہ توجہ چاہتا ہوں. خلق میں کون بناتا ہے؟ تمام ملائکہ خلق میں کچھ رکوع کی حالت میں، کچھ سجدے کی حالت میں، کچھ قیام کی حالت میں، کچھ تسبیح کی حالت میں، نہیں سو رہے جاگ رہے سارے کے سارے. تمام ملائکہ، تمام رضوان جنت، تمام اولیاء، تمام انسان جتنے بھی ہیں، تو سب سے زیادہ بندگی میں حاصل ہے. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے ما خلق الجن والانس لیعبدون، کس لیے پیدا کیا ہمیں؟ عبادت کے لیے. اور مولا کہہ رہے ہیں عبادت کی وادی میں تو امام ہے سب کا، تو سب سے بڑا عابد ہے، تجھ سے بڑا بھی عابد ہے، ملائکہ سے بڑا تو عابد ہے، انبیاء سے بڑا تو عابد ہے، اولیاء سے بڑا تو عابد ہے. یہ جتنی صفات ہے رسول کے مقابلے میں نہیں آتا تھا. رسول کی علی کے، مولا کے معلم ہے، مولا کے استاد ہے، مولا کے آقا ہے، جو پڑے محمد والے محمد والے. علی نفس رسول ہے، جان رسول ہے، وسیع رسول ہے، تمام کے تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ملائکہ، جن و انس، سب سے زیادہ علی کی عبادت افضل ہے. کیسی عبادت ہے علی کی؟ توجہ چاہتا ہوں یہاں سے، کیسی عبادت ہے علی کی؟ آپ نے جنت دیکھی نہیں، علی نے جنت کو دیکھا ہے. آپ نے جہنم دیکھی نہیں، علی نے جہنم کو بھی دیکھا ہے. کیا کہا جائے اللہ سے؟ اے میرے اللہ، جنت بڑی وسیع ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. پوری جنت دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ اے میرے اللہ، تیری جنت کی خاطر تیری عبادت نہیں کرتا. جہنم کی تمام ہلاکیوں کو دیکھا ہے، قرآن خود کہتا ہے جہنم کی ہلاکیاں اتنی زیادہ ہوگی کہ دودھ جو پینے والا بچہ ہے ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، جو ماں کے شکم میں بچے ہیں وہ سکت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. وہ ترا ناسا سکارا، تو لوگوں کو مست دیکھے گا، مدہوش دیکھے گا، بے حال دیکھے گا. وہ ماں بے سکارا، یہ نشے میں نہیں ہے، مست نہیں ہے. وہ لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کو عذاب بڑا شدید ہے، جس کو نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے. دعائے کمیر میں مولا کہتے ہیں آزم آلا تو تم اور سما تو خدا، تیرا عذاب نے زمینیں برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں. عذاب اور جہنم کی ہلاکی آپ نے دیکھی نہیں ہے، دیکھا ہے نہیں جہنم کو، جنت کو دیکھا ہے، بڑی خوبصورت ہے جنت. بڑی نعمت ہے اس کے اندر. علی کیا کہہ رہا خدا سے؟ نہ اس جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ اس جہنم کے ڈر سے تیری عبادت کرتا ہوں. دیکھ کے کہہ رہا ہے، جنت کو دیکھا کہا اس کے لالچ میں بندگی نہیں ہے اللہ، جہنم کو دیکھا کہا اس کے ڈر سے بندگی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وجدتو کا اہلا من عبادت، فبست، میں نے تجھے لائق بندگی پایا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. اللہ کو یہ کہنا وجدتو کا بڑا مشکل کام ہے، میں نے تجھے پایا ہے. وجد تو کا بڑی ہمت اور حوصلہ چاہیے کوئی خدا سے یہ کہ میں نے تجھے پا لیا ہے.
بسم اللہ.
اور جب پا لیا ہے جنت کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ تیری خاطر تیری بندگی کرتا ہوں. پر اہل بیت اسی طرح سے تھے، ان کی باتیں ایسی تھیں، عجیب و غریب باتیں ہیں، ہر ایک نے عبادت کی ہے. کچھ باتوں کا تذکرہ میرے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا، مولا ہم نے سنا ہے کہ ظالم آپ کی با پردہ بیویوں کو بغیر محمد الماری کے اوپر پر سفر کراتے تھے، یہ بیویاں نماز کیسے پڑھتی تھیں؟ میرے امام نے کہا ان اونٹوں پر جن کی اوپر محمد الماریاں نہیں تھے، کجاوے نہیں تھے، میری پھوپھیوں نے، پردہ دار بیویوں نے نماز پنجگانہ تو گزار، نماز تہجد بھی گزار نہیں کی. یہ زہرا چاہیے عبادت خدا ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں کیسا منظر ہوگا عبادت کا جب آنکھوں کے سامنے لیے سگر کسا ہوگا لوگوں کے لیزہ پر، علی کی ماں کہہ رہی ہوگی اللہ اکبر خدا تیری عبادت میں جا رہا ہوں. وہ کیسا منظر ہوگا جب نو کے لیزہ پر علی اکبر کسا ہوگا اور علی اکبر کی بات مادر گرامی کہہ رہی ہوگی اللہ اکبر بندگی کہہ رہی ہوگی. اور وہ کیسا منظر ہوگا جب نو کے لیزہ پر حسین کسا ہوگا اور ثانی زہرا عبادت شروع کر دیں گے. سارے سفر میں ایسے بالخصوص شامی رحمۃ اللہ. میں نے کتابوں پڑھا ہے کہ لیلۃ الغدیر جنگ صفین میں جب برستے تیروں میں جب وقت ہمارے شب ہوا ایک نماز شب کا آغاز کیا. میں آپ بات کر کرتا ہوں مولا آپ کی عبادت افضل ہے, آپ امام ہیں ہمارے, لیکن لیلۃ الغدیر جنگ صفین میں برستے تیروں میں نماز شب پڑھنا آسان ہے, لیکن شام غریباں برہنہ سر اور زخمی سر ہو, اطراف میں عزیزوں کے بکھرے ہوئے بے کفن لاشے ہو, اس حال میں نماز شب پڑھنا بڑا مشکل ہے. میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں کہ میری پھوپھی آدھی رات تک یتیموں کو جمع کرتی تھی, بکھرے ہوئے یتیموں کو, کچھ زندہ ملے کچھ کی لاشیں اٹھا لے. آدھی رات کے بعد کا وقت ہے, میری پھوپھی نے کیا کیا, بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور قبلہ رخ ہو کر نماز شب پڑھنا شروع کی. امام فرماتے ہیں کل کی رات میری پھوپھی نے نماز شب پڑھی تھی اور آج بھی پڑھ رہی ہے, دس کی رات بھی ایک فرق تھا, دس کی رات کھڑے ہو کے پڑھی تھی لیکن شب شام غریبا بیٹھ کے پڑھ رہی ہے. تھک گئی ہے, تھک گئی ہے میری آقا دادی ثانیہ زہرا. یہ عابدوں کا گھرانہ ہے, یہ خدا کی بندگی کرنے والوں کا گھرانہ ہے. وہ زندانوں میں نماز, وہ بازاروں میں نماز, وہ درباروں میں نماز, وہ بیابانوں صحراؤں میں نماز, سختیاں ہیں مشکلات ہیں مصیبتیں ہیں, دوستو ان سب کا امام حسین ہے. چند جملے کہہ کے عرض کرتا ہوں مولا حسین کے بارے میں. امام حسین کا بدن پورا زخمی ہے اور کوئی جگہ نہیں جس میں ضرب نہ ہو. سر حسین کی منزل بعض علماء لکھی ہیں, سر حسین عجیب مظلوم ہے, سر حسین کی اس کے مقامات بھی عجیب ہیں, کبھی آغوش رسول میں ہے, کبھی دامن زہرا میں ہے, کبھی سینہ علی مرتضیٰ پر ہے, کبھی کربلا میں اس منزل پر ہے کہ شمر کے ہاتھ حسین کے سر پر ہے اور اس نے برد کیا ہوا ہے, کبھی کھولی مدعون کے گھوڑے کی گڑے میں اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے, کبھی کھولی کے ترور میں. گیارہ محرم کو آپ کو پتہ ہے نا, دسویں محرم کو جب ظالم نے سر حسین کو کاٹا تو بھیج دیا کوفہ کی طرف کے امیر کو اطلاع دے دیجیے کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے. یہ ظالم جب سر لے کے آیا کہ اطلاع مارا کا دروازہ بند ہو گیا, سب اپنے گھر چلا گیا اور کہاں سر حسین کو رکھا, اپنے گھر کے ترور میں رکھ دیا. کیا کیا منزلیں میرے حسین مظلوم آقا کی, اس تنور میں سر حسین کو رکھ دیا, اس کی روزہ نے خواب میں دیکھا تنور سے نور کیا, نور کی شوائیں نکل رہی ہیں اور کچھ بیویاں ہیں جو سیاہ پور کا پوش ہیں اتری ہیں آسمان سے, اور ان میں ایک درمیان میں ایک بیوی ہے جس نے کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور ماتم کرتی کہتی ہے بنئی کدلو کا مارو کا انشر بن مائے منارو کا, میرے حسین تیری ماں تجھے کہاں کہاں رہے, تیرا بدن کربلا میں, تیرا سر کوفہ میں, تنور میں. اجرکم اللہ, سر حسین کی اگلی منزل بازار کوفہ ہے. بازار کوفہ کی وہ منزل ہے, میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں سر حسین بازار کوفہ میں نو کے نیزہ پر دیکھا بہن نے مدتوں بعد دیکھا. سر حسین پر جب نگاہ پڑی نا علی کی بیٹی کی, کہتے کجاوے کی چوب سے علی کی بیٹی نے ٹکرے مارنا شروع کی. سر کی حالت ایسی تھی, کیا حالت تھی, داڑھی خون میں خضاب تھی, گردوں کو بار تھا داڑھی پر, سر کے بال خون میں جڑے ہوئے تھے, سر پھٹا ہوا تھا, ابرو کٹے ہوئے تھے, مولا حسین کا چہرہ زخمی تھا, آنکھیں زخمی تھی, ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور کھلے ہوئے لبوں سے بیوی دیکھ رہی تھی میرے حسین کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. سر حسین کی اگلی منزل یہ نو کے میزا ہے, اس سے اگلی منزل سر حسین کی بازار ہے, کوفہ سے گزر کر دربار کوفہ ہے. وہ یہ منزل ہے جہاں بیت اللہ ابن زیاد کے سامنے سر حسین تشت میں رکھا ہوا تھا اور اس ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی, کبھی لبوں میں مارتا تھا, کبھی چہرے میں مارتا تھا, اور علی کی بیٹی طرف بھی کہتی تھی سجاد اس ظالم کو روک, میرے سامنے سر حسین میں چھڑی نہ مارے. اجرکم اللہ, سر حسین کی اگلی منزل جو ہے وہ بازار کوفہ ہے. بس دو جملے کہہ کے ختم کرتا ہوں. بازار کوفہ میں نو کے نیزہ پر سر حسین ہے. دوستو سارے سفر میں, سارے سفر میں حسین کی نگاہیں نو کے نیزہ پر زینب کے سر کی طرف تھی. دیکھتے رہتے ہوئے ایک ایک کو دیکھتے دیکھتے سر حسین کی نگاہیں جناب زینب پر رک جاتی تھی. کبھی سجاد کو دیکھتے تھے, کبھی سکینہ کو دیکھتے تھے, کبھی رباب کو دیکھتے تھے, کبھی اپنے عزیزوں کے ساتھ جو لوگ کے نیزہ پر تھے حسین جان ان کو دیکھتے تھے, کبھی عباس کے ساتھ دیکھتے تھے, کبھی اکبر کا, کبھی اصغر کا, کبھی قاسم کا, دیکھتے دیکھتے نگاہیں کہاں رک جاتی تھی, ثانیہ زہرا کے کھلے سر پر. لیکن بازار شام کی تمہاری اگلی منزل کہاں ہے؟ یزید کے تخت کے جو زینہ ہے اس پہ رکھا ہوا ہے، یہ ظالم اوپر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے پاؤں میں سر حسین اور بین تکین کرے بختوں کی کتب میں لکھا ہوا ہے، علی کی بیٹی تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر پہ پیٹ کے کہتی تھی حسین کاش زینب مر گئی ہوتی، اس منزل کو نہ دیکھا ہوتا میں نے. دوستو یہ بازار اور دربار کا منظر، دو جملے دربار کے کہہ کے روک دیتا ہوں، آج ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ دوستو یہ بازار در سے گزر کر دربار میں زہرا جائیاں موجود ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی زوجہ ہندہ اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہے، محل میں سوئی ہوئی ہے، خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک کنیز ہے جو اعلان کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے، خبردار رسول کی بیٹی فاطمۃ الزہرا آ رہی ہے، فاطمۃ الزہرا آ رہی ہے. ایک مرتبہ یہ آگے بڑھ کے دیکھتی ہے، بی بی تشریف لاتی ہے، یہ کہتے بی بی آپ میرے آئی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں تیرے آنی ہوں، میری زینب اور حسین یہاں آئے ہوئے ہیں. یہ سننا تھا یہ گھبرا گئی، بیدار ہوتی ہے. ایک مرتبہ دوڑتی ہے اپنے باہر سے دربار کی طرف، سر پہ اس کے چادر بھی ہے، کیا دیکھتی ہے ساری ادارا رسول زادیا بغیر چادروں میں کھڑی ہے. یزید آگے بڑھ کے کہتا ہے تو نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا، سر میں کے باہر نکل آئی ہو، اپنی آواز کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تڑپ کے کہتی ہے تیری عزت پہ خدا کی لعنت ہے اور رسول زادیا بغیر چادروں کے دربا.
ماتم حسین